تفسير آية نمبر 67 سي. يا أيها الرسول، أي رسول صلى الله عليه وسلم، بلغ، پہنچا دیجئے. کیا پہنچا دیجئے؟ ما جو انزل الیک، نازل کیا گیا آپ کی طرف، من رب، آپ کے رب کی طرف سے. جیسے کہ آپ پیچھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرائض منصبی کا ذکر پڑھ چکے ہیں، جس میں آپ کا کام تلاوت کتاب، تعلیم کتاب و حکمت پر تزکیہ تھا، لیکن خاص طور پر آپ کا کام جس کی آپ کو تلقین کی جا رہی ہے یہاں پر، وہ ہے ان تمام چیزوں کو جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی، انہیں لوگوں تک پہنچا دینا. بلغ، بلغ یبلغ، تبلیغ باب تفعیل ہے. بلغا کا لفظ اگرچہ پہنچانے سے ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے بات پہنچانا کہ وہ دوسرے کے دل تک پہنچ جائے، اس کے دل میں اتر جائے، اس کے اندر راسخ ہو جائے. یعنی صرف آ کر دینا ہی مقصود نہیں، بلکہ اس کو سمجھانے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ کی طرف آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک لوگوں کے درمیان ایک بہت معزز ہستی تھے، لیکن جو ہی آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. اب قدرت کی بات تھی کہ جب اتنا بڑا چینج معاشرے کے اندر آیا کہ لوگوں کے رویے کچھ سے کچھ ہو گئے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی نظریں بدل گئیں، بلکہ ان کی زبانیں بھی ایسی باتیں اگلنے لگی جو آپ کی شان کے خلاف تھی، اور معاملہ صرف زبان تک ہی نہیں رہا بلکہ آپ سے سوشل بائیک آؤٹ بھی کیا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں شدید جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے صحابہ ان کو کس قدر جسمانی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو ایسے میں چاروں طرف سے جو دباؤ تھا، اس میں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات پہنچانے سے رہ نہ جائے کہ جس کے پہنچانے میں شدید مخالفت کا سامنا ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ میں بھی یہود کی اجارہ داری قائم تھی، وہ کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کر پا رہے تھے جو ان کے منصب کے یا ان کے مقام کے خلاف جا رہی تھی، یا جس سے ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی تھی. ان تمام دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے، حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے. وہ ان لم تفعل، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اللہ کے پیغام کو پھر پہنچایا نہیں. اور جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے تو لوگوں سے نہ ڈریے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جہاں تک انکار کرنے والے ہیں تو ایسے لوگوں کو راہ نہیں ملتی، وہ محض حد دھرمی کا شکار ہو چکے ہیں، انانیت کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہے شروع میں کفر کی وجوہات اور اسباب جو بات سے ڈسکس کیے گئے تھے، تو اس میں اہم ترین وجہ کفر کی کیا بتائی گئی تھی؟ کہ انسان انکار اس وقت کرتا ہے جب وہ انا اور حد دھرمی کا شکار ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی، لیکن ان کی حد دھرمی کی وجہ سے باقی لوگوں کو خیر سے کیوں محروم کیا جائے؟ اب دیکھیں کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کی بات دوسروں کو پہنچانے لگتا ہے، لوگوں تک لانے لگتا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کسی پیغمبر کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا، اور نہ اس کے بعد کسی عام تبلیغ کرنے والے انسان کے لیے کہ 100% لوگوں نے اس کی بات مان لی ہو. ضرور کچھ نہ کچھ لوگ ایسے معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کے اپنے کچھ اسباب ہوتے ہیں، تو ایسے میں ان کی مخالفت کی وجہ سے باقی خلق خدا کو خیر اور بھلائی کے کام سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفوں کے دباؤ کو قبول کر لیتے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک بلا کم و کاست نہ پہنچاتے تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا، ہم تک وہ سب کچھ نہ پہنچتا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جو اس حق کو قبول کرنے کے لیے تڑپتے ہیں وہ اس خیر سے محروم ہو جاتے، ان کا حق مارا جاتا۔ اس لیے ایک مبلغ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ بات ہے کہ جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے اور کسی کے خوف سے اور کسی کے دباؤ میں آ کر اس بات کو اپنے تک چھپائے نہ، رکھے نہ۔ یہ الگ بات ہے کہ پہنچانے کی حکمتوں میں سے یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز پہلے پہنچائی جائے اور کون سی بعد میں پہنچائی جائے، وہ چھپانے میں نہیں آتا۔ چھپانے میں کیا چیز آتی ہے کہ کوئی چیز بالکل مکمل طور پر چھپا لی جائے اور کبھی بھی اس کو نہ پہنچایا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت تھی، اس کے بعد کسی اور کو آنا نہیں تھا، یعنی آپ کے اوپر ایک بہت بھاری امانت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب ہمیشہ کے لیے زمین والوں کا بذریعہ وہی آسمان سے رابطہ کٹنے والا ہے، تو کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دینا چاہتا ہے اور وہ ان سے پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ اس لیے آپ کو تلقین کی گئی کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اسے آپ پورے کا پورا پہنچا دیجئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ لہٰذا ایک روایت میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے رسول نے تمہیں پیغام پہنچایا یا نہیں، تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حق کے تبلیغ ادا کر دیا اور خوب نصیحت اور خیر خواہی کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا وہ پورے کا پورا میں نے آگے پہنچا دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحابہ کرام نے یہ کہا تھا، نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، تین لفظ ہیں جس کا اتنا لمبا میں نے ترجمہ کیا ہے، نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، بلغت پہنچا دیا، ادیت ادا کر دیا، نصحت خیر خواہی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ سن لو، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ حاضر شاید ایسے غیر موجود شخص کو خبر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی مجلس میں موجود ہوتے ہیں وہ سنتا ہے ایک بات اور آگے پہنچا دیتے ہیں، اور آگے پہنچانے والے صرف سننے والے سے کہیں زیادہ بہتر طور پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آج بھی ہو سکتا ہے۔
السلام علیکم، میں کل میڈم کو بتانے والی تھی، میں ایک صاحبہ کو لے کے آنے والی ہوں، ایک کرسچن نرس ہیں جنہوں نے یہ میسج یہاں سے کس طرح وہاں تک پہنچے، اور وہ ایک دو دن میں انشاءاللہ آنے والی ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ وہ میں یہاں سے جب نکلتی ہوں، جیسے کہتے ہیں دیے سے دیا جلتا ہے، میں یہاں سے گاڑی میں بیٹھتی ہوں، میرے بچے ہیں اور جو میرے ڈرائیور صاحب ہیں ان کو آج کا سبق جو پوائنٹس رہ گئے ہوتے ہیں میرے ذہن میں، وہ پورا راستہ گھر پہنچنے تک بتاتی بھی جاتی۔ ہمارے ڈرائیور کو پڑھا لکھا نہیں ہے، بٹ وہ جا کے اپنے گھر جا کے اپنی بیوی بچوں کو بھائیوں کو بٹھا کے بتاتا ہے، اور اس کا بھائی ایک اور گھر میں ڈرائیور ہے، وہ وہاں جا کے بتاتا ہے، وہ نرس بھی وہاں کام کرتی ہے، اور اس کی جو بیگم صاحب ہیں وہ بھی یہاں پہ آ چکی ہیں رمضان میں، انہوں نے بھی بتایا، اور وہ نرس اچھی خاصی ایج ہے ان کی، اور سنا ہے کہ انہوں نے ابھی نماز نماز پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ روزے رکھتی ہیں، اور جب میں نے پرسوں اس دن بتایا کہ پچھلے ہفتے ہمارے ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا، اس نے جا کے وہاں جب بتایا تو انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلو، میں کب سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی جگہ یا کچھ بتانے والا نہیں ہے، छोटी से छोटी नेकी को भी किसी को भी छोटा ना समझो, जब और जहाँ और जो मौका मिले वो आदमी कर रहे हैं। और ये नहीं सोचते कि भाई ये छोटे नौकर मुलाजिम ये क्या जाने, ये किसी को क्या वो है। मैं हमारा ड्राइवर ना कैसे से मुझसे लेता है, घर में सुनता है, अपने घर में सुनाता है, वो तो कहते हैं बाजी हमने ये बातें आज तक नहीं सुनी, हमें कोई बताने वाला ही नहीं था। तो एक चेन है जो यहाँ से शुरू हुई, मैंने सुनी, मैं वहाँ घर में बताई, उसने उसको बताई, नौकर ने अपने घर में बताई, इस तरह माशाल्लाह कहाँ तक पैगाम पहुँच रहा है देखिए।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये जिम्मेदारी किस पर है, कौन पहुँचाएगा? आपके बाद आपके सहाबा ने पहुँचाया, उन्होंने ताबईन तक, ताबईन ने तब ताबईन तक, तब ताबईन ने आगे ये सिलसिला फैलाया और आज पैगाम हम तक पहुँचा। और अगर हम इसको सुनकर अपने तक रख लें तो बहुत ज्यादा की बात होगी। हमारा फर्ज भी बनता है कि छोटी छोटी बात को आगे पहुंचा दे, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े लेक्चर दें और बड़े बड़े फलसे बता रहे। कोई खैर की बात जो आपके दिल को हिट की हो आप किसी से शेयर कर लें और इस तरह एक मैसेज खैर का आगे पहुंचता चला जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, एक दफा नमाज कसूफ के बाद आपने लोगों को खुतबा दिया और अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद फरमाया, ये सूरज और चांद अल्लाह की निशानियां हैं, इन्हें न किसी की मौत की वजह से बहन लगता है न किसी की पैदाइश की वजह से। खुतबा खत्म करने के बाद आपने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह मैंने यकीनन तेरा पैगाम पहुंचा दिया। हज़रत आयशा फरमाती है कि तुम में से जो ये कहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खुदाई नाजिल करदा हुक्म को छुपा लिया तो जान लो कि वो झूठा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी बात को छुपाया नहीं, पहुँचाया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मरज़ुल मौत में अपने सर से कपड़ा हटाया, उस वक्त आपके सर पर पट्टी बनी हुई थी। इस हाल में आपने तीन बार ये अल्फाज दोहराए, ऐ अल्लाह यकीनन मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, यानी जिस मिशन पे तूने मुझे भेजा था वो मैंने मुकम्मल कर दिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। आज हम उसी पैगम्बर की उम्मत है, लेकिन हमने से हर शख्स जो उम्मत वसत का एक फर्द है और इस पर फख्र करता है अपनी इस जिम्मेदारी को भूल गया है। इसी वजह से माशरे में बुराइयां आम हो गईं और खैर दब गया। जब हर शख्स ये जिम्मेदारी पूरी करेगा तो ही मौसम बदलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम किस तरह पहुंचाते थे? क्या आपने सिर्फ मर्दों को पहुँचाया या औरतों को भी पहुँचाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को तालीम देते और उसके अलावा सहाबियात को अलग तौर पर भी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि आप हमें नसीहत करने के लिए वक्त और मौका की रियायत फरमाते, आप इसको बुरा समझते कि हम उकता जाएं, यानी हमारे सर पे सवार नहीं होते थे बल्कि हिकमत के साथ मौके की मुनासिबत के साथ बात करते थे। अबू वाइल कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद हर जुमेरात को लोगों को वाज करते। एक शख्स ने उनसे कहा, अबू अब्दुलरहमान मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें हर रोज वाज सुनाया करें। उन्होंने कहा, ये मैं इसलिए नहीं करता कि तुम्हें उकता देना मुझे अच्छा मालूम नहीं होता, मैं वक्त और मौका देखकर तुम्हें बात सुनाता हूँ। जैसे आप हमारा वक्त और मौका देखकर हमें नसीहत फरमाते, आपको यही डर था कि हम उकता न जाए, यानी इससे बचना चाहिए कि कोई दूसरा शख्स उकता जाए, उसकी वसत और शौक और उसकी हैसियत के मुताबिक उस तक बात पहुँचाते रहना चाहिए। मर्दों के अलावा औरतों के लिए आपने अलग वक्त भी मुकर्रर किया। औरतों के सीखने का एक तरीका तो ये था कि वो मस्जिद नबवी में जुमा के वक्त, ईदों पर और मुख्तलिफ नमाजों के औकात में भी हाजिर हुआ करती थी, उस वक्त भी सीखती। फिर यह कि अज़वाजे मुताहरात को जो तालीम मिल रही थी तो अज़वाजे मुताहरात के पास कसीर तादाद में आकर ख़वातीन सीखा करती थी। फिर इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त भी उनके लिए इंतजाम फरमाया था। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का खुतबा देकर मर्दों की सफ से निकले और आपके साथ हजरत बिलाल थे। आपको ख्याल हुआ कि शायद औरतों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, तादाद ज्यादा होगी। फिर आपने औरतों को नसीहत की और उन्हें खैरात करने का हुक्म दिया तो कोई औरत अपनी बाली फेंकने लगी, कोई अंगूठी, और बिलाल अपने कपड़े के कोने में इस सब को समेट रहे थे। यानी जब आपने हुक्म दिया तो औरतों ने इंतजार नहीं किया, फौरन ही अमल कर लिया। एक बात हल्की फिक्र याद दहानी कराती जो पीछे आपको बता चुकी हूँ कि माँ उमजिला इलाही का मतलब देखो, तो माँ उमजिला में सिर्फ कुरान नहीं आता, माँ उमजिला में वो सब चीजें आती हैं जो किसी भी तरीके से आपको मिली, हाँ कुरान की शक्ल में या हदीस की शक्ल में। क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ कुरान ही के लिए वही नहीं आती थी बल्कि मुख्तलिफ मामलात का फैसला करने के लिए آپ کے دل میں اور طریقوں سے الہام کیا جاتا تھا مختلف فیصلوں کو اور مختلف حکمت کی باتوں کو. صرف واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. یعصمک لفظ عین سوادین سے ہے, عاصم بھی اسی سے ہے, عصمت بھی اسی سے ہے. عصمہ کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اپنے پاس روک کر یا اپنی حفاظت میں لے کر کسی ایسی آفت سے بچانا جس میں وہ پڑنے والا ہو, کسی مصیبت خوف اور خطرے سے کسی دوسرے کو اپنی حفاظت میں لے کے بچانا. یعنی بچانے میں صرف یہ نہیں کہ روکنا, بلکہ اپنی حفاظت میں لے کے بچانا. تو اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کی شدید ترین مخالفت ہوئی. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی مخالفت آپ کی ہوئی شاید ہی کسی اور کی ہوئی ہو, اور یہ مخالفت آخر دم تک منافقین اور یہود کی طرف سے جاری رہی. اور پھر یہ مخالفت صرف زبانی کلامی نہیں تھی, بلکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ تھا. خصوصی طور پر جنگ احد کے بعد جب کہ دشمنوں کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی تھی اسلام کے خلاف, تو اس وقت آپ پر بہت سے ایسے حملوں کا اندیشہ تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچا لیا. اس سارے کام میں آپ کی جان کو کس قدر خطرہ تھا, اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں آپ کہ آپ پر قریش مکہ, یہود اور منافقین کی طرف سے تقریباً 17 بار قاتلانہ حملے ہوئے, 17 times, اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا. 3 سال تک آپ کی جو دعوت تھی وہ خفیہ تھی, خاموشی کے ساتھ انڈر گراؤنڈ کام کرتے رہے. اس میں کوئی خاص مخالفت نہیں ہوئی کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. اس دوران کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے. باقی 20 سال اعلانیہ دعوت تھی, جس میں پھر آگے جا کر جہاد بھی ہوئے, اور ان 20 سالوں میں آپ پہ 17 بار حملہ ہوا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً ایوریج سال میں ایک دفعہ تو بنتی ہی ہے سوائے 3 سال کے. ان میں سے 9 حملے قریش مکہ کی طرف سے, 3 یہود کی طرف سے, 3 بدری قبائل کی طرف سے, 1 منافقین کی طرف سے, 1 شاہ ایران خسرو پرویز کی طرف سے. یعنی اتنی بار حملے ہوئے کہ شاید ہی کسی اور کو ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً پورے صفا پہ دعوت کے بعد حرم کعبہ میں مشرکین نے آپ پہ حملہ کیا, آپ کو بچاتے ہوئے آپ کے رقیب حارث بن ابی حالہ شہید ہو گئے, جو خدیجہ کے بیٹے تھے دوسرے شوہر سے. ابو جہل نے ارادہ قتل کیا, بھاری پتھر آپ کے اوپر پھینکنے کی کوشش کی اور قریب آیا تو ڈر گیا. عقبہ بن ابی معیط نے نماز ادا کرتے ہوئے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچا, حضرت ابو بکر نے بچایا, اور حضرت ابو بکر کو اتنا پھر انہوں نے مارا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر واپس گھر تشریف لائے تو ہم ان کے بالوں کو ہاتھ لگاتے تھے اور ہمارے ہاتھ میں آ جاتے تھے. اتنا شدید قسم کا آپ کے اوپر پھر وہ حملہ ہوا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر آپ کے پیچھے آئے, اللہ تعالیٰ نے انہیں کو پھیر دیا. پھر اسی طرح قتل کے ارادے سے قریش نے ابو طالب سے سودا بازی کی کہ قریش کے رئیس ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کے بدلے میں آپ کو قریش کے حوالے کیا جائے. پھر آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا جس کے بعد ہجرت ہوئی. ہجرت کے واقعات میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ سارے قبائل کے, 11 قبائل کے شاید, اور ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آپ کے قتل کے لیے اکٹھا ہوا اور رات بھر آپ کے گھر کے ارد گرد محاصرہ کیے رکھا, جبکہ ان کو پھر اونگ آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بچا کر لے گئے. پھر اسی طرح ہجرت کے بعد آپ کی گرفتاری اور قتل پر 100 اونٹ انعام کی پیشکش کی گئی. پھر سراقہ جب آپ کے پیچھے آیا, وہ بھی اسی غرض سے آیا تھا. پھر اسی طرح عمیر بن وہب جمحی نے قتل کا ارادہ کیا, زہر آلود تلوار لے کر آیا. یہود نے قتل کا ارادہ کیا جب وہ مکان کی چھت کے اوپر سے چکی کا باٹ پھینک کر کچلنے کا ارادہ کیا. سمامہ بن اسال کا ارادہ بھی قتل ہی کا تھا, جو مسلمہ قذاب کے حکم سے تھا. پھر ان کو مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا تھا, بالآخر وہ مسلمان ہوئے. یہ پڑھیں گے آپ کسی موقع پر. پھر فتح خیبر کے موقع پر زہر آلود بکری آپ کو کھلائی گئی, یہ بھی یہود کی قتل کی سازش تھی. پھر شاہ ایران کا ارادہ قتل تھا, اس نے آپ کو گرفتار کر کے پکڑ کے لانے کے لیے 2 آدمی بھیجے تھے. پھر جادو کے ذریعے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی. پھر ایک اور بدو نے آپ کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا, جس نے آپ کے اوپر تلوار سونچ کے کہا تھا کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. پھر اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر فضالہ بن عمیر کا ارادہ قتل تھا. پھر غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. وہ سازش آپ سورۃ توبہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر عام الوفود میں عامر بن طفیل اور اربد کی قتل کی سازش ناکام ہوئی. بہرحال مختلف مواقع پر ایسی کوششیں ہوئی اور قریب تھا کہ وہ لوگ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے, لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا, اس لیے کون آپ تک پہنچ سکتا تھا. تو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف ایسی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آئی ہو. اس لیے آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, یعنی تبلیغ کرنا محض کوئی شغل نہیں یا یہ صرف کوئی ایسا مشغلہ نہیں دل بہلانے کا کہ جس میں آپ لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر لیں اور خوب گپ شپ لگائیں اور آپ شہرت پائیں, بلکہ یہ راہ کانٹوں بھری راہ ہے. کسی بھی لیول پہ آپ کام کریں گے, چھوٹے پر یا بڑے پر, آپ کے راستے میں مشکلات ضرور آئیں گی. یہ الگ بات ہے کہ اس کام کے کرنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے. جب آپ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت تلے ہوتے ہیں. جب آپ کی نیت صرف اس کے لیے خالص ہوتی ہے تو غیب سے مدد آتی ہے آپ کو, اور آپ کے دل میں ایسا سکون آتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں آپ کو مل سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہر تبلیغ کرنے والے کو یاد رہے کہ یہ راہ مشکل راہ ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ جنت کا راستہ ہے ہی مشکل. جنت کا راستہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو وہ اتنا مشکل تھا کہ آپ جنت کو دیکھ کے جتنا خوش ہوئے تھے اس راستے کو دیکھ کے اتنا ہی افسردہ ہو گئے کہ یہاں سب نہیں پہنچ سکیں گے, یہاں بس ہمت والے ہی پہنچیں گے. کیونکہ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کا نفس بھی بہکاتا ہے, شیطان بھی, دوست بھی, معاشرہ بھی, تم کس مصیبت میں پڑ گئے, اچھی بھلی زندگی تھی تمہاری, اتنی عزت ہی تمہارے پاس, اتنا سب کچھ تھا, یہ سب پریشانی تم پر آئی ہے تو دین کی وجہ سے آئی ہے. اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ دین ہی چھوڑ دو, یہ رستہ چھوڑ دو. ہر شخص یہ مشورہ دیتا ہے آپ کو. ایسے میں انسان سارے پریشر کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر دباؤ کے مقابلے میں استقامت اختیار کرے اور ایک آسان رستے جو بظاہر آسان ہے اس کی طرف جانے کی بجائے اللہ کی خاطر ایک مشکل کو برداشت کرے اور چلتا چلا جائے, تو یہی راستہ پھر بالآخر انسان کو اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے. اور جو شخص کم ہمت ہو, بزدل ہو, تھوڑ دلا ہو, تھوڑے دل والا ہو, تنگ نظر ہو, وہ شخص اس راستے پر پھر نہیں چل سکتا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ تم کو لوگوں سے بچانے والا ہے. اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے بعد حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ پہرا رکھا, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے پہرا اٹھوا دیا کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین, بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اگر اس کو آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ مانا جائے تو ہدا یہدی کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے کسی کو اس کی کوششوں اور تدبیروں میں بامراد کرنا. یعنی ان کافروں کی جو قتل کی تدبیریں اور کوششیں تھیں اللہ نے ان کو راہ نہ دکھائی, یعنی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے.